الذي أنزلت فيه القرآن.
اے میرے پالنے والے، مجھے اپنے پردے میں لے لے اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزنش سے معاف رکھ. میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی گوارا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہی خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، اور وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریان ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت عطا فرمائی، میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، میں وہ گنہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، میں وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا.
علی یا عظیم، یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر.
یا علی يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزل
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائے. میں اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین محترم, کل حقیر نے آداب رمضان کے متعلق ایک جملہ کہا تھا, وہیں سے اپنی گفتگو شروع کریں گے. وہ یہ کہ ایک اہم ادب ہے گناہ سے دوری, اور اس کے متعلق حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا بڑا عظیم جملہ ہے. وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں, امام خمینی, کہ یہ دنیا محضر خدا ہے, یعنی اس کائنات میں ہم خداوند عالم کے حضور میں ہیں, اور خدا کے حضور میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا کلیدی نقطہ ہے, اگر انسان اس کو درک کرے اور اس کو سمجھ لے کہ ہم ہر وقت خدا کے سامنے ہیں, کوئی وقت ایسا نہیں ہے, ہم سو سکتے ہیں, لیکن وہ ذات باری تعالیٰ وہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو نیند تو کیا اس کو اونگ تک نہیں آتی. تو ناظرین, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. پھر انسان کو کوئی بھی چیز مانے نہیں بن سکتی اس کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے میں. تو ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.
امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, خدا نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں دعوت دی ہے. یہ دعوت کچھ چیزوں کو ترک کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا, ذاتیانہ پرستی کو ترک کرنا, اور ظاہری اور باطنی شہوتوں کو ترک کرنا, یہ سب اس مہمانی میں شامل ہیں. دنیا میں موجود تمام برائیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان خدا کی مہمانی میں داخل نہیں ہوتا, اور اگر داخل ہوتا ہے تو اس سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہوتا. کوشش کریں کہ اس دعوت پر لبیک کہیں.
ناظرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی, واقعا یہ مہمان خدا ہے اس مہینے میں انسان, تو اس دعوت پہ جو خداوند کریم کی طرف سے ہوئی ہے اس پہ لبیک کہنا چاہیے. اور حقیقی معنوں میں لبیک یہی کہنا ہے کہ کچھ چیزوں کو انسان ترک کرے, جیسے کہ ہمارے برادر کفایت صاحب نے یہاں پہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ گناہ سے انسان اجتناب کرے. یہاں کفایت صاحب, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, عظیم دن ہے اور عظیم برکت ہے اس مہینے میں. اس برکت کو اگر حاصل کرنا ہے تو اسی ذریعے سے کہ انسان
بالکل. اور اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں اگر اجازت ہو, کہ وہ تو تمام دنوں میں خداوند عالم ہمیں دیکھ رہا ہے, خصوصاً ماہ رمضان. اگر ہم کہیں مہمانی پر جائیں, دعوت پر جائیں, اور وہاں جانے کے بعد ہم اپنی تمام ضرورتیں اس دسترخوان سے پوری کریں,
بالکل,
اور جو میزبان ہے اس کی خلاف ورزی کریں, معصیت کریں, تو نمک حرامی کے علاوہ کچھ نہیں.
بالکل اسی طرح سے ہے. تو چلے بنا کسی تمہید کے ہم اپنے مہمان سے بھی ملتے ہیں,
جی,
اس سے ملاقات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پروگرام کا آغاز. جی, جناب عمار صاحب قبلہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
آپ کو ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید اس پروگرام میں, اور واقعا ہم آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن میں, خاص کر یہ جو دن ہے
گرمی میں,
آپ اتنی زحمت کر رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید مطالب یہاں پہ پیش کرتے ہیں، واقعا ہم شکر گزار ہیں. تو کفایت صاحب، ہمارے آج کا عنوان کیا ہے؟
ہمارا آج کا ہمارا عنوان بہت اہم ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا. تو اس کی غور و فکر کی اہمیت کتنی ہے، اور مولانا میں بھی اس کے ساتھ ہی کہ خدا اجرکم عند اللہ، انشاءاللہ بڑی زحمتیں آپ کر رہے ہیں. میں یہیں سے گفتگو شروع کروں گا کہ یہ جو قرآن میں اتنی اہمیت دی گئی ہے غور و فکر کو، تو اور قرآن نے کیا، اس کے فرامین قرآن کے کیا ہیں، اس سلسلے میں آپ کچھ اس کے اوپر روشنی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. میں عرض کروں اس طرح سے کہ شاید تمام آسمانی کتابوں کے درمیان جتنی زیادہ تاکید تدبر اور تفکر کے اوپر قرآن مجید میں، شاید ہم سے پہلے والی کتابوں میں نہیں تھی.
بے شک،
انشاءاللہ اس کے اوپر ایک دلیل بھی لاؤں گا بعد میں اور پیش کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ مثلا اس کا جو نحوِ بیان ہے وہ کیا ہے. لیکن تفکر کی ایک خاص حیثیت ہے ہماری کتاب میں،
یعنی
قرآن کریم میں. البتہ ہماری کتاب، یعنی چونکہ بہرحال ہم نے چونکہ اس کتاب کو اپنی کتاب مان لیا تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری کتاب، وغیرہ یہ کتاب ہندوؤں کی کتاب بھی ہے، عیسائیوں کی کتاب بھی ہے، یہودیوں کی کتاب بھی ہے، سکھوں اور جینوں کی کتاب بھی ہے. یہ کتاب ساری بشریت کے لیے ہے، خود للناس. قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، راہ دکھانے کا ایک پروجیکٹ ہے انسانوں کے لیے. مومنین نہیں کہا گیا ہے وہاں پر، مومنین کیوں کہا گیا؟ تم روزہ رکھو.
جی بالکل.
لیکن جب قرآن کی بات ہو رہی تو کہا گیا قرآن کتاب ہے کہ جو ہدایت ہے للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، جس میں ہم آپ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام لوگ شامل ہیں. جو بھی اس کو پڑھے گا اس کا فائدہ اٹھائے گا.
بے شک.
بارہ قرآن کے اندر جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً کوئی 16-17 بار یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تفکر.
جی،
یہ تفکرون، لما لا یتفکرون، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں غور فکر کرتے، کیوں نہیں دھیان دے دیتا ہوں چیزوں کے اوپر. ساری جو ساری دعوت ہے اس مہینے ماہ مبارک رمضان میں، ہمیں جو تاکید کی گئی ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. جیسا میں نے پرسوں بھی اشارہ کیا تھا کہ پڑھنا صرف الفاظ کا رٹا لگانا نہیں ہے.
بالکل،
بے شک،
الفاظ کا رٹا لگانا نہیں ہے. اصل ہدف یہ کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو ہم اس میں غور و فکر کریں اور ہم سمجھیں کہ قرآن کیا ہے اور قرآن ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. قرآن گویا خداوند متعال، ہمارا خالق، ہمارا ہندی میں کہیں گے تو ہمارا ایشور ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، انگلش میں کہیں گے ہمارا گاڈ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے،
ہمارا کہنا چاہتا ہے.
یہ کہانی ہے ساری. مثلا قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو سورہ آل عمران میں ہے، وہ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا، یعنی وہ لوگ جو قرآن میں پڑھنے کے بعد قرآن کی سمجھ پیدا کرتے ہیں. جب ہم قرآن میں جب ہم غور و فکر کریں گے نا تو ہمارے اندر جو ایک سمجھ پیدا ہوتی ہے مجموعی طور پہ، وہ یہ ہے کہ ہم پروردگار کی ذات کو چھوڑ کر اس کے تمام آثار اور افعال میں فکر کریں، غور کریں.
ذات میں غور و فکر نہیں،
ذات کے لیے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ چونکہ ہم انسان بہت ہی چھوٹے، بہت ہی محدود ظرف میں پیدا ہوئے ہیں. خدا وند متعال ذات اقدس باری تعالی لا محدود ہے، اور اس کی شناخت خود تو چھوڑ دیں، اس کی شناخت، اس کی معرفت ایک محدود کے ذہن میں سما نہیں سکتی.
بالکل.
اس لیے کہا گیا کہ قرآن کے خدا وند متعال کو اس کے آثار سے، اس کے افعال سے پہچانا جائے. یعنی خدا وند کی جو مخلوقات ہے، یہ پوری ہستی، یہ پوری کائنات، اس کا آپ انڈیویجولی مطالعہ کریں.
جی بالکل.
اور اس مطالعے کے دوران دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، اس ساری خلقت کا بنانے والا کوئی خدا بند متعال ہے. یعنی خلقت خود بخود بن کے سامنے نہیں آ سکتی ہے،
یعنی اس کے آثار سے ہمیں
اندازہ لگانا ہوگا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، تاکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو سکیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ جیسے تمام چیزیں بنائی گئی ہیں اور بے ہدف نہیں بنائی گئیں، ویسے ہم بھی بے ہدف بنائی گئے.
ہدف ہے ہمارا مقصد.
ٹھیک ہے.
جی.
ربنا ما خلق هذا باطلا، پروردگار تو نے کوئی بھی چیز باطل خلق نہیں کی ہے،
بےہودہ نہیں،
کوئی بھی چیز سنے ابس نہیں ہے، کوئی چیز بے ہدف نہیں ہے.
بالکل.
یا مثلا سورہ انعام میں آیت نمبر 50 میں آیت کہہ رہی کہ حل یستوی الاعمی والبصیر افلا یتفکرون. میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا، لیکن یہاں پر تعبیر اعمی سے اور بصیر سے ہوئی، ایک جو اندھا ہے اور ایک جو دیکھنے والا ہے, ایک نابینا ہے اور ایک صاحب بصیرت ہے.
بے شک
آئے تو قرآن ہم سے کہنا چاہ رہی ہے وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں
جی,
انہیں پتہ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں حقائق کیا ہیں, حقائق کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو بے بصیرت لوگ ہیں, جو نابینا ہیں, جو اندھے ہیں, آنکھ کے اندھے نہیں ہیں, عقل کے اندھے,
عقل کے اندھے ہیں, دل کے اندھے,
دل کے اندھے ہیں.
بالکل,
کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ فوراً اس کے بعد کہا گیا ہے قرآن میں ہم سے کہ افلا یتفکرون, کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو تاکہ بینا بن سکو, غور و فکر کرو تاکہ اہل بصیرت بن سکو. بصیرت
بالکل
اہم ترین انسان کا جو ہماری حیات کا جو فلسفہ ہے
جی.
ایک انسان میں جانور میں کیا فرق ہے؟
بالکل بالکل.
ایک انسان اور پیڑ پتھر میں کیا فرق ہے؟
اس میں غور و فکر پائی جاتی ہے.
ایک چیٹی میں اور ایک تتلی میں اور ایک میڑھک میں اور ایک بکری کے بچے میں اور ایک جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, کھانا پینا کھاتے ہیں, زندگی جیتے ہیں, جیسے پروردگار نے کہا ہے اپنی زبان میں اپنے طریقے سے ویسے عبادت کرتے ہیں پروردگار کے, دنیا سے گزر جاتے ہیں. فرق یہ ہمارا ان کا کہ ہم اپنی عبادت کو بہت اوپر تک لے جا سکتے ہیں, ہم اپنی ہر لمحے کو, ہم اپنی ہر سانس کو عبادت بنا سکتے ہیں. ہم عام دنوں میں قرآن پڑھیں گے, قرآن پہ غور کریں گے, شاید ہمیں ایک آیت دو آیت کا ثواب ملے گا, لیکن جب ہم رمضان میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں خدا جانے کتنا بڑا عظیم خزانہ پروردگار کی طرف سے عطا ہوگا کہ ہم قرآن میں تفکر و تدبر کرنے کی وجہ سے کتنے گہرے مسائل تک ہم پہنچ سکتے ہیں, ہم قرآن کے بتون تک راہ پیدا کر سکتے ہیں, راہ حاصل کر سکتے ہیں, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اہل قرآن کے بارے میں روایتیں بتا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کن فیکون کرتے ہیں.
بالکل,
یہ سارا نتیجہ ہے تدبر اور تفکر کا. اگر انسان کی زندگی قرآن سے مانوس ہو جائے, خدا نے کہا کہ تم وہی کر سکتے جو میں کرتا ہوں, تم بھی میرے سے کون فائکون کرو گے, یعنی تم ارادہ کرو گے اور ہم تمہاری
جو چاہو گے ہو جائے گا,
کریں گے تمہیں ہم. لیکن انسان اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کرے. مثلا اگر ہمیں چونکہ بات نکال آئی ہے
جی,
اگر ہم کبھی روایت میں جائیں, انشاءاللہ کبھی وقت ملا کبھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے, ناظرین سے میں بتاؤں گا اس بارے میں کہ آیت الکرسی کے کس قدر فائدے ہیں
جی.
آیت الکرسی اگر آپ ایک بار گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھیں, دو بار پڑھیں, تین بار پڑھیں, تو اس کے کیا اثرات آپ کے اوپر ہوتے ہیں؟ آیت الکرسی کوئی اگر خاتون بیمار ہے, کوئی آغا, کوئی صاحب بیمار ہیں, مریض ہیں, پانی پہ پڑھ کے پھونکیں, اس کو پئیں, اس کے کیا فائدے ہیں؟ مثال اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ بعض دعائیں میں لکھا گیا کہ اگر آپ زعفران کے پانی سے پیٹ پر آیت الکرسی لکھیں
جی بالکل,
اور اس کو پھر رہنے دیں, اس کے دیکھیں کیا, یعنی تدبر. یہ تو وہ چیزیں جو قرآن ہمیں دکھا رہا ہے کر کے, یہ قرآنی معجزے ہیں.
بالکل,
اگر انسان قرآنی ذہنیت پیدا کرے, اگر انسان اپنے اندر قرآنی روح ڈیولپ کر لے
جی,
خدا جانے انسان کہاں سے کہاں تک سفر کر سکتا ہے اور انسان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے اس کی بدولت. سارا مسئلہ ہے کہ انسان قرآنی فلسفے کو سمجھ سکے اپنی زندگی کے اندر.
اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے, یعنی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تفکر کرو, تعقل کرو, تدبر کرو, تاکہ انسان اس کتاب سے اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا سکے.
بالکل,
اہم بات یہ
ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی میں ڈھال
سکیں. جیسے اور بھی یعنی بہت سی جگہ پہ ہم یہ جسارت ہوگی آپ کے سامنے, یعنی قرآن نے کہا کہ ذرا دیکھو اونٹ کو دیکھو,
بالکل
اپنے کھانے کو دیکھو, تم فکر کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے,
اس چیز کو دیکھو, پہاڑ کو دیکھو, جو حمل کو دیکھو, شہد کی مکھی کو دیکھو, کتنی منظم زندگی ہے اس کی, واقعی انسان سے بڑھ کے اگر خالی زندگی کے عنوان سے دیکھی جائے,
یعنی کائنات کے ہر ذرے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے,
کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. کائنات کی تنا وہ چیز جو خدا سے غافل ہے, بعض روایتیں کہتی کہ یہ تم ہو انسانوں سے جو خدا کو بھولنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو, اور یہ خدا ہے کہ جو دائمن تمہیں اپنی یاد دہانی کے بہانے تلاش کر رہا ہے, کہ ہر بہانے سے تمہیں خدا کی یاد رہے.
یہاں پہ ایک جملہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں چلنے کا پہلا قدم جو ہے بیداری ہے, لیکن آپ لوگ سوئے ہوئے.
بالکل صحیح,
لوگ جو ہے سوئے ہوئے, الناس نیام
جب وہ جگیں گے, جب وہ مریں گے تو انہیں خیال آیا کہ اب وہ جگہ ہے تراقی کا. یہ یہی جملہ جو مرحوم امام کا ہے کہ دنیا عالم محضر خدا ہے.
بالکل,
اگر انسان کو یہ یاد اس کی زندگی میں رچ بس جائے,
بالکل,
کہ ہم محضر خدا یعنی خدا کے حضور میں, جیسے میں آپ کے محضر میں اس وقت, آپ میرے محضر میں,
محضر
یعنی ہم آپ کے حضور میں ہیں.
بے شک
اگر انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ساری کائنات, آپ یہ دیکھیں کہ ڈی این اے کے اندر کیا ہے, ہماری پوری زندگی کی تاریخ اس میں لکھی ہے, ہماری ایک
سب کچھ. بالکل,
آج سے 100 سال پہلے ہارڈ ڈرائیو کی جب بات نہیں تھی, کتنا عجیب لگتا تھا کہ ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چپ ہوگی جو 1 TB کی,
بالکل,
جس میں پوری دنیا کی کتابیں رکھ سکتے ہیں, لیکن آج ہمارے لیے چیز ممکن ہو چکی ہے. پروردگار کیا یہ نہیں کر سکتا ہے؟ گویا اس نے ہر ذرے میں تمام خلقت کے اندر ایک کیمرہ لگایا ہوا ہے, اس ڈی این اے کے اندر ہماری پوری تاریخ موجود ہے.
اللہ,
بالکل. یہاں پہ اجازت دیجیے ٹائم ہوا ہے ہم گزارش دیکھیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے آمادہ
جی جی تو اس کو
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا اور گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں قرآن میں تفکر کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے. آئیے یہاں پہ وقت ہوا ہے کہ ہم ایک گزارش تیار کی ہے ہماری ٹیم نے, ڈاکٹر صاحبہ کچھ اہم مطالب بیان فرمائیں گی تو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو دانت کی تکلیف والے, دانت کی بیماریوں کے تعلق سے اور خون دینے یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کے تعلق سے بیماریوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. دانت کے درد والے جیسے دانتوں میں جس کے انفیکشن ہو, کیویٹی ہو, یا لسوں میں زخم ہو, یا پائریا ہو. پائریا یعنی ایک بیماری ہے جو لسوں کی بیماری ہوتی ہے اور اس سے انفیکشن ہوتا ہے, ہمیشہ لسوں سے مسوڑوں سے پیپ آنے لگتی ہے. تو ویسے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے جا کے پہلے رمضان سے پہلے ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس, ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کا علاج کروانا چاہیے. اگر دانتوں میں آپ کے انفیکشن ہے یا کیویٹی بن گئی ہے یا جو بھی ہے اس کو فلنگ کرانا ہے تو اس کو آپ فلنگ کروا سکتے ہیں. اگر انفیکشن ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. دانت میں درد ہے, انفیکشن ہو گیا ہے وہ, تو اس کا پورا اینٹی بایوٹک سے جو ہے 3 دن سے لے کے 5 دن تک اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ, وہ ٹھیک ہو جانے کے بعد آپ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں. دانتوں میں جو ہے یہ رمضان میں سحری میں افطار میں جو ہے کھانا کھانے کے بعد یعنی افطار کے بعد کھانے کے بعد جو ہے ریگولر جو ہے برش کرنا چاہیے, ٹوتھ پیسٹ لگا کے برش کرنا چاہیے تاکہ دانتوں میں جو ہے وہ غذا پھنسی ہونے سے وہ انفیکشن وغیرہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اگر دانتوں کا اس طرح سے اور اس کے علاوہ دانتوں میں فلاسنگ یعنی تاگے سے جو ہے اس کے پھنسے ہوئے جو ریزے ہوتے ہیں دانتوں کے بیچ, خالی برش کرنے سے اس سے صاف نہیں ہوتے ہوں, کیونکہ وہ فلاسنگ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ہر روز یا کم سے کم ایک دن بیچ کر کے دانتوں میں فلاسنگ کرنا چاہیے تاکہ وہ پھنسی ہوئی غذائیں جو ہیں انفیکشن ہو کے جو ہے کیویٹی وغیرہ نہ بنا دیں. تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور دانتوں کی یعنی ٹھیک ہو جانے کے بعد دانتوں کی انفیکشنز وغیرہ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور خون دینے کے بارے میں یعنی جو خواتین یا جو مرد خون دینا چاہ رہے ہیں وہ لوگ جو ہے جب خون دے رہے ہیں وہ جب تو روزہ اس دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے اس زمانے میں, کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ لیکوئڈس پانی وغیرہ پینا چاہیے, کیونکہ باڈی کا کم سے کم ایک پیکٹ خون میں جو ہے کچھ 300-300 cc ان کی باڈی کی جو ہے والیوم کم ہو جاتی ہے یعنی اس کی حجم کم ہو جاتی ہے, تو ان کو لیکوئڈس وغیرہ زیادہ پینا چاہیے. خون دینے کے فوائد یہ ہیں کہ مثلا اگر کسی کا خون گاڑھا ہو گیا ہے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے یعنی ریگولر نارمل اس پہ آ جاتا ہے. خون زیادہ گاڑھا ہو جانے سے جو ہے کلاٹ ہونے کا اور ہارٹ اٹیک ہونے کا اور ہاتھ میں یا پیر میں یا ہارٹ کے قریب دل کے قریب کلاٹ ہونے کا یعنی تھرومبوسس ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے کم سے کم مدت جو ہے 3 مہینے میں ایک بار خون دے سکتے ہیں یا 6 مہینے میں ایک بار, اور عورتیں بھی دے سکتی ہیں اگر جس کا بلڈ یعنی ان کا ہیموگلوبن وغیرہ نارمل ہو وہ لوگ بھی خون دے سکتے ہیں, مرد اور عورتیں دونوں, یعنی عورتوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. عورتیں بھی ریگولر دے سکتی ہیں 6 مہینے میں 4 مہینے میں, مگر مردوں کے لیے ایسا ہے کہ 3 مہینے میں ایک بار, 3 مہینے یعنی آج کوئی اگر اپنا بلڈ خون دیا ہے تو 3 مہینے کے بعد وہ دے سکتے ہیں, یعنی اس سے پہلے نہیں دینا چاہیے. خون دینے سے یعنی بہت سی چیزیں بیماری یعنی بلڈ تھن ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہوتا ہے, گاڑھے پن کو روکتا ہے اور دوسرے لوگوں کو یعنی جس کو ضرورت ہے واقعی ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے خون مثلا خون بینکوں میں خون جمع ہوتا ہے جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے خون کی, تو بہت ہی ضروری چیز ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں اب فی الوقت خدا حافظی کرتی ہوں, باقی چیزیں آپ کو بعد میں بتائیں گے. خدا حافظ.
ناظرین, یہ ہے سحر ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور ایک بار پھر آپ کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کتنے اچھے مشورے اور کتنی اچھی صلاح دی روزے داروں کو تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنے روزے کو بنا سکیں, اور جو اگر خدا نخواستہ اس بیماری کے اور اس مرض کے شکار ہیں وہ اپنا علاج بھی کر سکیں اور روزہ بھی رکھ سکیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مولانا کی خدمت میں. بشیر بھائی, اگر آپ کی اجازت ہو.
وہ یہاں پہ ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی, یہ مشورہ دے رہی تھی کہ خون کے بارے میں مثلا, واقعی انسان جو ہے اب اگر روزہ دار بھی ہے اور اچھی طرح سے اس نے روزہ بھی رکھا ہے تو افطار کے بعد جا سکتا ہے خون دینے کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دے اس مہینے میں خاص کر یہ عطیہ کیا جائے واقعی دوسرے مریضوں کے لیے جو نیا یہ محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے لیے,
جس
اتنی بڑی عظیم اور خدمت
بے شک ہے. ہر ثواب کا اجر اس میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح یہ کار خیر ہے, بلکہ خون دینا زندگی دینے کے برابر ہے, تو ظاہر ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. تو مولانا, اگر جسارت نہ ہو تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ قرآن میں غور و فکر کو جو اہمیت دی گئی ہے, یہیں سے ہم اپنی گفتگو پھر شروع کرتے ہیں.
بالکل صحیح, آپ نے جو مثال دی تھی کہ خون دینا زندگی دینے کے برابر ہے, میں اسی مثال کو استعمال کر سکتا ہوں قرآن کے لیے. جو قرآن پڑھے گا سمجھے گا خود اپنے لیے بھی مفید ہے, اور جس کو پڑھ کے سنائے گا اس کے لیے بھی مفید ہے, یعنی دونوں کے لیے. خون بھی یہی کہانی ہے, جو خون دے رہا ہے کسی کے لیے دے رہا ہے اس کے لیے فائدہ مند, جو دے رہا ہے خود اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. خون جتنا گاڑھا پن اس کا کم ہوگا اتنا بدن کے لیے مفید ہے,
اور جتنا نکلتا ہے اتنا ہی وہ صاف بھی ہوتا ہے اور
زیادہ بھی ہوتا جاتا ہے. بالکل. یہاں تو بہرحال ہماری گفتگو قرآن کے اوپر چل رہی تھی, تفکر کے اوپر کہ تفکر کی کیا اہمیت ہے قرآن کے اندر. مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ آراف کی, ایک آیت ہے ہم سے کہتی ہے کہ فقصص القصص, اے رسول قصص سناؤ لوگوں کو, واقعات سناؤ تاریخی. بالکل ایسا ہی سی کا مشابہ جملہ مولا کائنات سے اپنے بیٹے کو وصیت میں,
مولانا
یا امام حسن سے یا امام محمد بن حنفیہ سے, مجھے سب کچھ یاد نہیں ہے, کہ مولانا کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے تاریخ کو اتنی گہرائی سے پڑھا ہے کہ گویا جیسے میں تاریخ کے اس برہے میں یا اس وقت میں میں زندگی جیا ہوں,
یعنی ان لوگوں کے ساتھ جیسا کہ
ان لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے.
بالکل.
یہ طاقت کس لیے ہے؟ فقط اس لیے ہے کہ جب ہم تاریخ کو اور گزشتہ لوگوں کی, جو لوگ گزر چکے ہیں, جب ان کی تاریخ کو پڑھا, ان کے اتہاس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ تاریخ کیسے تکرار ہو رہی ہے اور انسان کیسے وہی خطائیں بار بار کرتا جا رہا ہے, اور ہم اسی خطاؤں میں دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں.
بالکل.
تاکہ ہم اس چرخے سے نکل کر باہر آ جائیں خطاؤں کے.
بالکل بالکل.
ہمیں ضروری کہ ہم یہاں کی اس مقام کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ غور و فکر کیا جائے حقائق کو سمجھنے کے لیے, کہ حقیقتیں کس طرح سے ہمارے سامنے نمود و شکل پیدا کر رہی ہیں. اگر ہم نہ کر سکیں یہ کام تو گویا ہمارا دل مردہ ہے. مثال کے طور پر سورہ محمد کے آیت نمبر 24, سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اشارہ اس بات کے اوپر ہم سے ہو رہا ہے کہ خدا شکایت کر رہا ہے, تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟
بالکل.
کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا دل مر چکا ہے؟
اللہ اکبر.
اس کا مفہوم کیا ہے؟ عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تدبر نہیں کر رہے ہو, اگر تفکر نہیں کر رہے ہو, اگر غور و فکر نہیں کر رہے ہو, تو گویا تمہارا دل مردہ ہے.
یعنی غور و فکر کرنا دلیل ہے زندگی کی.
غور و فکر کرنے سے آپ کے دل کو حیات ملتی ہے.
بالکل.
بعض روایتیں ہم سے اور کیا کہتی ہیں, بعض روایتیں ہم سے کہتی ہیں کہ آپ لوہے کو اٹھا کے مثلاً آپ لوہے کو استعمال کرتے رہیں, سریے کی شکل میں, تلوار کی شکل میں, چاقو کی شکل میں,
تاکہ اس کے اوپر زنگ نہ لگ جائے.
زنگ کبھی نہیں لگے گا.
بے شک.
لیکن اگر لوہے کا جس استعمال کے لیے لوہا بنایا گیا ہے, اگر لوہے کا وہ استعمال نہ کیا جائے اور لوہا کسی کونے میں پڑا رہے,
بالکل بالکل ظاہر ہے ایک دن وہ خراب ہو جائے گا, زنگ لگ جائے گا,
زنگ لگ جانا ہے. دعا, غور و فکر رمضان کے مہینے میں شدیداً تاکید کی گئی ہے کہ اپنے گناہوں کو, تمہاری پیٹھ جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے, لمبے لمبے سجدے کرو.
بے شک.
جب وقت ملے لمبے لمبے سجدے کرو, اور سجدے میں خدا سے استغفار کرو
تاکہ لمبے سجدے کچھ کم ہو سکے,
تاکہ بوجھ کم ہو جائے, تاکہ دل پر لگا ہوا زنگ اتر جائے, تاکہ دل دوبارہ حیات پیدا کر جائے, تاکہ دل دوبارہ زندہ ہو جائے.
جی.
غور و فکر دل کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی دوا ہے.
جی بالکل.
اور دل جو ہے مرکزیت رکھتا ہے انسان کے لیے.
دل مر جائے تو
دل مر جائے تو کچھ نہیں. اس لیے میں مجھے واقعات یاد آ رہے ہیں. مثلا ایک واقعہ ہے مولا کائنات کا بڑا خوبصورت.
معذرت خواہی چاہتا ہوں یہاں پہ, مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال مرحوم کا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امت کے مرضوں کا کون چارہ, کچھ اس طرح سے غصہ ہے اس کا بہت ہی اہم.
یعنی اگر دل اگر مر گیا نا انسان
تو دل نہیں.
اصل ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل زندہ ہے نا تو انسان کو دوسرے کے درد کا احساس بھی ہوتا ہے. کسی نے مولا کائنات سے کہا تھا کہ مولا آپ خلیفہ ہیں
جی,
یہ کیا زندگی آپ جی رہے ہیں, اتنی معمولی زندگی, اتنا معمولی بستر, اتنا معمولی تخت, اتنا معمولی لباس. جبکہ مدینہ کے جو لوگ رہنے والے یہاں پر, یہ کوفہ کے جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں, جو آپ کی حکومت کے اطراف میں جو لوگ رہنے ہیں جی, ان کی زندگی, یعنی یہاں کے عام لوگوں کی زندگی آپ کی زندگی سے بہتر ہے. دیکھیں مولا کائنات کا جواب کیا ہے. مولا کائنات نے جواب میں فرمایا کہ یمن میں کچھ میرے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میری جیسی زندگی ہے.
یعنی اس وقت جو میں
جو زندگی میں جی رہا ہوں, اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان کا امام, ان کا خلیفہ جو زندگی جی رہا ہے, اگر ان کے لیے وہ اچھی زندگی فراہم نہیں کر سکا ہے تو کم سے کم ان کی جیسی زندگی جی رہا ہے. اسے کہتے ہیں, یہ ایک مثال ہے زندہ دل کی. یہ وہ دل ہے کہ جو دائماً, کہ جو ہمیشہ لوگوں سے ہمدردی کے اقدار و معیار کے اوپر زندہ ہے. یعنی لوگوں کے درد کو محسوس کر رہا ہے, لوگوں کے درد کو سمجھ رہا ہے. بہرحال میں ایک دو خاص اشارے کرنا چاہتا ہوں تفکر کے اوپر
جی,
کہ اسلام میں اصل میں ہے کیا ہمارا, یعنی اسلام میں جو عبادتیں ہم کو جو بتائی گئی ہیں
جی,
کلی طور پر یہ جملہ جو ہے یہ مرحوم مطہری کا ہے یہ جملہ, یعنی یہ تحقیق ان کی غور و فکر کا نتیجہ ہے جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. خدا ان کو غریق نعمت کرے اور ان کے بہشتی درجات میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ. مرحوم مطہری کہتے ہیں ایک جگہ پر, اسلام میں تین طرح کی عبادتیں ہم کو بتائی گئی ہیں
جی,
مالی عبادت
جی,
بدنی جسمی عبادت اور فکری عبادت. مالی عبادت کیا ہے؟ خمس ہے, زکوٰۃ ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے, صدقہ جی دینا ہے, یعنی آپ اپنے مال سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں
جی. بالکل.
کسی کو لباس دے رہے ہیں, کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں. البتہ ان سب کے آداب و شرائط ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں جب کسی کی مدد کر رہے ہیں یوں سینہ تانی کہتے ہیں کہ ہم نے مدد کی ہے نا, جبکہ روایتوں میں الٹا کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو اور متواضع کرو اور خدا سے شکر کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے اس لائق بنایا کہ اس محتاج نے میری مدد کو قبول کر لیا.
اللہ اکبر.
اس نقطے پر توجہ کی جائے. یہ ہوئی آپ کی مالی عبادتیں, خم, زکوٰۃ, صدقہ, اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد ہیں جو جسمی عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, وہ عبادتیں ہیں جو اپنے جسم سے کر رہے ہیں. البتہ کچھ عبادتیں ہیں جو مشترک ہیں, مثلا جیسے حج ہو گئی, یہ مالی اور جسمی دونوں عبادت ہے. اس کے بعد جو تیسری عبادت ہے وہ ہے عبادت فکری. فکر کی, فکر خود اسلام میں غور و فکر کرنا ایک عبادت ہے.
عبادت
اور یہ کسی ہم سے پہلے کے ادیان میں کسی دین میں یہ چیز نہیں تھی
جی.
یہ اسلام کی مختص چیز ہے کہ جو اسلام کے آنے سے شروع ہوئی ہے. ہمارے پاس جو روایتیں اہل بیت سے ہم بتائیں گے, مثلا ایک روایت میں امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا عبادت کا تفکر. اصلا تفکر جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نماز کی کتنی تعریف ہے اسلام میں, حج کی کتنی تعریف ہے, روزے کی کتنی کی ہے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اس کا خیال کرنا کس قدر تعریف کی گئی, کسی بیوہ کو کپڑا پہنچانا اس کا خیال رکھنا کتنی تعریف, کتنی اس کی اہمیت کی گئی, کسی مظلوم کا کہ جہاں پر کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے آپ جا کے مظلوم کا ساتھ دیں, اس کو حق مل دلوانے میں کس قدر اس میں اس کی تاکید کی گئی ہے. کسی ظالم کو کسی مظلوم سے الگ کرنا تاکہ وہ ظلم نہ کرے, کس قدر اس کی اہمیت ہے. لیکن اس کے باوجود کہا گیا ہم سے
غور و فکر سے
لا عبادت کا تفکر, کہ تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. بالکل وہی کہانی کہ جب لوگ جنگ سے واپس آئے تھے تو رسول نے کیا کہا تھا کہ چلو بھائی مبارک ہو تم لوگوں, تم جہاد اصغر سے واپس آ گئے تو سب کے آہیں نکلیں گے, اتنی بڑی مار کاٹ جنگ کے بعد میں واپس آئے, اب کرے جہاد اصغر سے واپس آئے ہو
جی,
اس کے بعد جہاد اکبر تو اب بچے گا. وہ اپنے آپ سے جنگ کرنا ہے, اپنے آپ پہ قابو کرنا ہے. جسے ہم جہاد اکبر سمجھ رہے تھے رسول کی نگاہ میں وہ جہاد اصغر تھا
جی. جی بالکل.
جسے ہم عبادتیں سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑا ناز کرتے ہیں, ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے روزہ رکھے, ہم نے داڑھی رکھی, ہم نے کیا کیا.
بالکل.
لا عبادت کا
تفکر.
اگر انسان کی فکر صحیح ہو گئی تو ساری عبادتیں صحیح ہو جائیں گی. اگر فکر صحیح نہیں ہے, میں آگے سے روایتیں پڑھ کے سناؤں گا, بے انتہا خوبصورت روایت ہے.
تو آپ کی عبارت یہ حدیث سے تو ہم سنیں گے انشاءاللہ اور اسے مستفیض ہوں گے, لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا ہے رپورٹ کا, وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد.
جو نمائش غازی رپورٹ ہے بالکل بہت بہتر.
ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, اور یہاں پہ ہماری ٹیم نے جو ایک رپورٹ تیار کی ہے 19ویں بین الاقوامی قرآنی نمائش سے, اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين
بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں علی حیدر نوری رمضان سے مخصوص اس پروگرام مہمان خدا میں آپ کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کو رمضان کی تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں قرآنی عالمی نمائش گاہ میں کہ جو تہران میں ایران کا مشہور شہر اور ایران کا پایتخت تہران میں کہ جو مصلی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس برگزار کی گئی ہے ہم وہاں پر اس وقت موجود ہیں چونکہ یہ عالمی پیمانے پر برگزار کی جاتی ہے تو لہٰذا یہاں پر اپنے اسلامک کلچر اور دوسری خدمات جو اسلام سے متعلق اور قرآن سے متعلق ہوتی ہے سب ان کو لے کر یہاں اس میں شرکت کرتے ہیں اور سب فیض قرآن سے خود بھی قرآن سے سیراب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر شرکت کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے جو قرآن مجید کے بارے میں ہے اور یہاں ایک بخش ہے کہ جس کو بخش نور یعنی بخش نور کہا جاتا ہے اس نے بہت بڑا کام قرآن مجید کے خدمات کے بارے میں انجام دیا ہے یعنی کہ بہت سی تفاسیر کو اور بہت سے قرآن کے جو صوتی تھے ان کو اس نے ایک کمپیوٹر میں ایک سی ڈی میں ڈال کر وہ لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے اور یہاں پر موجود افراد میں سے آئیے ہم کسی ایک سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں
آپ کیسے ہیں
الحمدللہ آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں
آپ اپنا تعارف کرائیں
میرا نام سید مرتضیٰ سجادی نژاد اور میں ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنس کے داخلی امور کا مدیر ہوں
اس شعبے کے متعلق کچھ بتائیں
اس وقت آپ جس شعبے کے بارے میں رپورٹ تیار کر رہے ہیں وہ شعبہ ڈیجیٹل قرآن سافٹ ویئر بناتا ہے اس شعبے کو ریسرچ سینٹر آف اسلامک سائنس یا نور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے اسلامک سائنس کے سافٹ ویئر بنانے والوں میں ہوتا ہے
جناب آپ کی نظر میں اس طرح کی نمائش گاہوں کے برگزار کرنے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں
جی نمائش گاہ مخاطب کے لیے یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ وہ بے طرف اسلامی اور قرآنی سافٹ ویئر سے آشنا ہو جائے اور ان میں سے اچھا سافٹ ویئر انتخاب کرے یعنی اچھا انتخاب اور اچھی خریداری کر سکتا ہے
جناب ایک بار پھر اپنی مزید ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمائیے
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں نمائش گاہ نور کے داخلی امور کا مدیر ہوں اور میری ذمہ داری ایران کے مختلف شہروں میں نمائش گاہ برگزار کرنا ہے
بہت بہت شکریہ آپ کا
آقا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ
ناظرین آپ نے اندازہ لگایا واقعاً یہ قرآن مجید کو جس طرح سے ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے خطی طور پر اس کی لکھائی کے ذریعے سے ہم دوسروں تک قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک بہت اچھا کہ جو آج کے دور میں بہت ضروری اور لازم چیز ہو گئی ہے انسان کے لیے، ہم اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ایک وہ واحد مرکز قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کا اور نشر کرنے کا وہی کمپیوٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگوں تک قرآن کو پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم پھر آپ کی انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
جی ہاں ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا، بنا کسی تمہید کے ہم یہاں پہ بیٹھے ہمارے حجت الاسلام والمسلمین عمار صاحب سے اور استفادہ کرتے ہیں۔ جی ہاں کفایت صاحب، کیوں اگلا کوئی سوال ہے آپ کے؟
جی بالکل، سوالات تو بہت ہیں جی، لیکن آپ تفکر کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے، اسی کو ہم مکمل کرتے ہیں۔
یہاں پر جو بہت ہی قیمتی روایت ہے، اور روایت اور یہ روایت بتاتی ہے کہ تفکر کی اور غور و فکر کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، اگر انسان اہل بن جائے اس چیز کا۔
جی
بڑی ہی حیرت آور روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا فرماتے ہیں، لیس العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم، عبادت زیادہ نماز پڑھنا اور زیادہ روزہ رکھنا نہیں ہے۔
جی بالکل، البتہ یہ روزے رمضان سے ہٹ کے ہیں،
ہاں
کیونکہ رمضان میں
واجبات تو واجبات ہیں، واجبات تو واجبات ہیں،
مستحب نمازیں اور مستحب روزے جو ہیں ان کا زیادہ بہتر۔ بالکل،
امام فرما رہے ہیں کہ لیس العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم،
جی
زیادہ نماز پڑھنا اور زیادہ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، انما العبادہ کثرت التفکر، بلکہ عبادت زیادہ غور فکر کرنا ہے۔
بے شک،
اب بعض لوگ آپ کو بیٹھے ملیں گے، غور فکر کر رہے ہیں، بھائی کس بارے میں سوچ رہے ہیں آپ بیٹھے، مثلا گھر بنوانا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، غور فکر ہے فی امر اللہ عز و جل، پروردگار کے امور میں فکر کرنا ہے، یعنی وہ افکار کہ جس کا محور ذات اقدس باری تعالیٰ خود پروردگار ہے۔ خود ایک بات یہاں پہ بنایا ہے، کیا بنایا ہے، اس کی خلقت کیسی ہے، ہمیں اس کے کیا، ہمیں نہیں، ہمیں کیا وظائف اپنے انجام دینے ہیں جو اس کے تک پہنچنے کے لیے، بلکہ ہماری زندگی کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔
جی قبلہ، یہاں پہ جو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی سوچ رہا ہے کہ مکان بنانا ہے مجھے، اگر یہ بھی واقع نیک کام کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور پاک اور حلال مجھے
سب ہو، میں آپ کو ایک مثال اس کی واضح کروں، میں بڑا اچھا اپنا سوال کیا یہاں پر، لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں جو شادی کرتے ہیں فرق کیا ہے، زنا کرنے والے خالی وہ صیغہ نہیں پڑھا ہے، اور شادی کرنے والے وہ عقد صیغہ ہے، تو متعت و زوجت و قبلت و نکاح کہ وہ صیغے جاری کر لیے ہیں، کام تو ایک ہی ہو رہا ہے اس کے بعد۔
جی
فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق ہے دونوں میں، یہ کام ایک قاعدے قانون کے تحت ہو رہا ہے، وہ کام ایک قاعدے قانون کے تحت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کار کے ریس اپنی، آپ کار کی ریس ہو رہی ہے کسی شہر میں، آپ اپنی کار لے کے اس میں کود پڑنے، کار دوڑانا شروع کر دیں، آپ کو مار کے وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ اگر آپ کو کار کی ریس میں شرکت کرنی ہے، آپ اپنی اچھی کار لائیں، قاعدہ قانون کریں، اپنے آپ کو وہ خاص خاص لباس پہنیں، اپنے لیے انشورنس کروائیں، جو اصول بنائے گئے اس کے تحت جب آپ اس میں آئیں گے پچ پر دوڑنے کے لیے، اپنے وہ کیا کہتے ہیں جب کار کی اس میں آئیں گے ریس میں دوڑنے کے لیے آئیں گے، تو پھر آپ کار دوڑا سکتے ہیں وہاں پر۔ ہر چیز کا قاعدہ قانون بنا ہوا ہے، تفکر کا بھی یہی، غور فکر کرنے کا بھی یہی قاعدہ قانون،
یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صحیح فکر، صحیح فکر اور غلط فکر بھی ہو سکتی ہے،
غلط فکر بھی ہو سکتی ہے،
کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں، کوئی یہ فکر کر رہا ہے کہ میں ڈھاکہ کیسے ڈالوں،
بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کے سب چیز انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک انسان تھا پرانے زمانے میں، مسجد کے دروازے سے لائے کھوٹی گاڑی تھی تاکہ لوگ اس پر اپنے گھوڑے باندھیں، کوئی بیچارہ باہر سے آ رہا تھا اس کا پاؤں پھنسا وہ گر گیا، اس کا اس کو گناہ نہیں پہنچے گا، جس نے کیل گاڑی، جس نے وہ کھوٹی گاڑی تھی، اس نے نیت، اس کی نیت اچھی تھی کہ لوگ اپنا گھوڑا باندھیں گے، نماز پڑھیں گے،
یہ پھر اس کو ہم اور بڑھا سکتے ہیں۔
ایک بندے نے وہاں کھوٹی گاڑی بعد میں لا کر، تاکہ جو لوگ آئیں گریں گے، ایک بندے نے وہاں گھوڑا باندھ دیا، اس میں اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کی نیت چونکہ بری تھی۔
بالکل، بلکہ ایک بندہ آیا تیسرا، اس نے کھوٹی کو اکھاڑ دیا کہ کسی کی ٹھوکر لگے گی وہ گر جائے گا، اس کو ثواب ملے گا۔
مجھے اجازت دیجیے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ معذرت کے ساتھ آپ سے استفادہ کریں گے۔
فقط اس کی یاد رکھیں ہمیں کہ تفکر جو ہمیں کرنا ہے وہ تفکر
بالکل
غور فکر ہے امر اللہ۔
جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی یہیں پہ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ،
خدا حافظ۔